السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی فضیلت. آج کا ٹاپک رہے گا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. حدیث نمبر 3757. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان. جیسے کہ یہ نام کوئی تعریف کا یا تعارف کا محتاج نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں. مسلمانوں کے ہر بچے اور ہر بڑے، ہر کوئی یہ نام جانتا ہے. مشہور کمانڈرز جنرل میں سے تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. 6 سال تک مسلسل اسلام کے خلاف برسر پیکار رہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے بعد اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا. اور ہجرت سے پہلے نہیں، آخری مہاجرون میں سے تھے. ہجرت سے پہلے پہلے جو 3 مشہور لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، جو بہت ہی مشہور قریش کے لوگ تھے، جن کے معاشرے پر بہت زیادہ دھاک یا عزت یا رعب اور دبدبہ تھا، انہیں میں خالد بن الولید رضی اللہ عنہ، عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ تینوں تھے. اور جب یہ تینوں ہجرت فتح مکہ سے پہلے پہلے جب مکہ آئے اسلام قبول کرنے کے لیے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی دیدنی تھی، یعنی آپ کا چہرہ خوشی سے، جیسے کہتے ہیں کہ وہ خوشی پھوٹ پڑ رہی ہے چہرے سے، تو ایسے ہی رسول اکرم کے چہرے سے نظر آ رہا تھا. اور آپ نے فرمایا تھا کہ یعنی مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو اسلام کی گود میں ڈال دیا ہے. سبحان اللہ، اتنی خوشی ہوئی تھی آپ کو. پہلے ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم سے احمد بن واقعت نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے، اور ان سے ایوب نے، ان سے حمید بن بلال نے، اور ان سے انس بن مالک نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اطلاع کے پہنچنے سے پہلے زید، جعفر اور ابن رواحہ رضی اللہ عنہم کی شہادت کی خبر صحابہ کو سنا دی تھی. یہ کون سے جنگ کی بات تھی ویسے، جس میں 3 صحابہ یا کے بعد دیگر جو کمانڈر صحابہ تھے شہید ہو گئے تھے؟ جنگ موت. ویری گڈ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. جنگ موت میں ایک کے بعد دیگر جو 3 صحابہ شہید ہو گئے تھے، زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن رواحہ، تو رسول اکرم کو وحی کے ذریعے سے خبر دے دی گئی اور آپ نے صحابہ کو مدینہ میں اس کی خبر سنا دی. ایک منٹ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنا دی، خبر سنا دی تھی. اب آپ نے فرمایا، اب اسلامی علم کو، یعنی جھنڈے کو زید رضی اللہ عنہ لیے ہوئے ہیں اور وہ شہید کر دیے گئے. اب جعفر نے علم اٹھا لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے. اب ابن رواحہ نے علم اٹھا لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. پھر آپ نے فرمایا، اور آخر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے علم اٹھا لیا اور اللہ تعالی نے ان کے ہاتھوں پر مسلمانوں کو فتح عنایت فرمائی. اور یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے تلوار اٹھائی تھی. سبحان اللہ. تو خالد بن الولید رضی اللہ عنہ ہم سابقون الاولون میں سے تو ان کو نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کا نام بہت زیادہ مشہور ہے کہ یہاں تک وہ یعنی شہرت میں اور ان کی ناموری میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ اکثر ان کا نام لیا جاتا ہے جو سابقون الاولون کے ساتھ صحابہ اکرام کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالی نے ان کے ہاتھوں پر بہت سارے ممالک فتح کیے، یعنی اسلام کو فتح اور نصرت سے نوازا. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر صلاحیت دی تھی، یعنی جو جینیس پرسن ہوتے ہیں یا کچھ جو الگ لوگ ہوتے ہیں ہٹ کے، ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ ان میں ہوں گا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا، اور وہ فتح مکہ سے پہلے پہلے انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا اور مہاجرین کی لسٹ میں شامل ہو گئے، ورنہ پھر وہی ہوتا تھا کہ وہ بھی فتح مکہ کے وقت جو لوگ مسلمان ہونے والے تھے اسی میں شامل ہوتے تھے. اور 6ٹی پشت پر جا کر ان کا سلسلہ نسب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے. یہ 3 خاندان بہت مشہور تھے، دونوں یعنی ایکچولی یہ سب کزن برادرز تھے اگر ہم دیکھیں گے، یعنی جو قریشی کے خاندان کے تھے، بنو عبد الدار، بنو عبد الشمس کے جو سارے بچے تھے. جب ہم رسول اکرم کا سلسلہ نسب جب پڑھتے ہیں شجرہ، تو اس میں ہم کو پتہ چلتے ہیں سارے نام آپ کو ملتے ہیں، عبد الدار وغیرہ جو تھے آپ کے جو گریٹ گریٹ گرینڈ فادر کے بھائی، اور سب آپس میں جو بھائی تھے. تو یہ تین خاندان اس وقت بہت زیادہ ہی مشہور تھے. اور آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کمپٹیشن بہت چلتا رہتا تھا, یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ بہت کانٹے کا مقابلہ, یعنی تینوں تھے ایک ہی خاندان کے اور تینوں بھی لیڈنگ ایکچولی پوزیشن میں تھے, یعنی لیڈ کرتے تھے. اور یہ تین خاندان ایک تو امیات یعنی عبد الدار سے تھے, جو معاویہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے خاندان جن کو ملتا ہے, اور دوسرا بنو مخزوم جو کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ہے, اور تیسرا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم. تو یہ تین خاندان بہت زیادہ مشہور تھے. تو بنو مخزوم ایک اور ازواج مطہرہ رسول اکرم کی جو بیوی تھی وہ بھی بنو مخزوم سے تھی. کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ کون تھی؟ حدیث نمبر ہے 3757 صحیح بخاری. ایک اور ام المومنین بنو مخزوم سے تھیں جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خاندان سے, کون تھی وہ؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جلدی. ام سلمہ رضی اللہ عنہا بنو مخزوم سے تھیں. زینب تو خیر آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی, زینب بنت جحش, لیکن وہ بنو مخزوم سے نہیں تھی, لیکن ام سلمہ رضی اللہ عنہا بنو مخزوم سے تھیں. اور وہ بھی بہت یہ خاندان بہت مشہور تھا, اور ان کے ایکچولی آپس میں جیسے کہتے ہیں نا سیاست میں بہت کانٹے کا مقابلہ چلتا تھا. یعنی تین جو بڑی پارٹیز آپ کہہ سکتے ہیں وہ پارٹیز ایسے سمجھے جاتے تھے, اور بڑے بڑے جو اس وقت عہدے تھے جو ٹرائبس کو, یہ ان تینوں کو ملے ہوئے تھے, بنو ہاشم, بنو عبد الدار اور امیات جو اپنے ابو سفیان کا جو خاندان تھا. تو یہ تینوں خاندان بہرحال دیکھا جائے تو آپس میں کانٹے کا مقابلہ رہتا اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بھی تھے. بہرحال تو اس میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے, اور بہت ہی مشہور شخص جو مکہ کے اس وقت مکہ کے سید کہہ سکتے ہیں آپ جن کو, یعنی ولید بن مغیرہ, جو بہت ہی مشہور پرسن تھے. اور قرآن میں کئی آیات نازل ہوئی, سورہ قلم آپ اگر اٹھا کر دیکھ لیں اور بھی بہت ساری آیات ہیں جو ہم کو ملتی ہیں. اور سبحان اللہ سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کتنی دفعہ قرآن کی آیات پڑھی ہوں گی, اور ان کو معلوم بھی ہوگا کہ اس کے بیک گراؤنڈ یا پس منظر یا تناظر میں ان کے فادر کے بارے میں کہا جا رہا ہے. آپ ان کے خاندان کے مشہور ہونے کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو ولید بن المغیرہ تھے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں بھی دو قسم کے دشمن تھے. ایک تو دشمنوں کی تعداد وہ تھی جو لوگ بالکل چیپ حرکت کرتے تھے, یعنی ایک طرح سے یعنی بے عزتی کرنا رسول اللہ کے ساتھ, ان کو فزیکلی تکلیف دینا, پتھر اٹھا کر مارنا, یا جیسے اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈال دی تھی, یا راستے میں کانٹے بچھا دیتے تھے, ابو لہب وغیرہ. تو ابو جہل, ابو لہب, امیہ بن خلف, عقبہ بن ابی معیط, یہ سارے لوگ ایسے تھے جو مطلب چیپ طرح کے دشمن تھے, یعنی ایک جیسے نچلی حرکت کرتے تھے. لیکن کچھ دشمن تھے ایسے جو تھے تو مطلب یعنی اسلام کے خلاف ہی تھے, لیکن وہ ایک طرح سے نوبل کہہ سکتے آپ ان کو, یعنی انہوں نے ایسی کوئی چیپ حرکت نہیں کی, یعنی ان کی دشمنی میں بھی ایک وقار تھا. تو انہیں میں ولید بن مغیرہ آتا تھا. ولید بن مغیرہ کی شہرت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں, اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا, جو سیرت ابن ہشام ہے, ابن اسحاق کی جو لکھی ہوئی سیرت ہے, اس میں جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو قافلے جاتے تھے سفر میں, اور اس زمانے کا سفر آپ کو معلوم ہوگا, اور اسی بنا پر اکیلے سفر نہیں کیا جاتا تھا بلکہ سات قافلوں کے سفر کیا جاتا تھا تاکہ ایک دوسرے کی مدد کر سکے, کیونکہ صحرا ہوتا تھا, کب کس کو کسی کی ضرورت پیش آ جائے. تو کہا جاتا ہے کہ پورے قافلے کے جانے کے دوران اور آنے کے دوران, یعنی جتنے دن لگے سفر کو, چاہے 15 دن, 1 مہینہ لگے سفر کو, تو روزانہ قافلے کا سب کچھ کھانے پینے کا جو انتظام ہوتا تھا وہ ولید بن المغیرہ کی طرف سے رہتا تھا. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنے زیادہ امیر, کتنا زیادہ رچ پرسن تھا وہ, یہ کتنے زیادہ رچ تھے خالد بن ولید کے خاندان کے لوگ, اور ان کو یہ ساری جائیداد, یہ سارا پیسہ وراثت میں ملا تھا خالد بن ولید کو, یعنی وہ مال کی ان کو کوئی کمی نہیں تھی, نہ ان کے پاس کوئی شہرت کی کمی تھی. بہت مشہور تھے, اس سے اسلام سے پہلے بھی بہت زیادہ مشہور تھے, اور اسلام کے بعد اور زیادہ مشہور ہوئے. تو پورے قافلے کا کھانا پینا خالد بن ولید کے جو فادر تھے ولید بن المغیرہ ان کے ذمے تھا, ہوتا تھا, کہا جاتا ہے. بہت زیادہ مشہور تھے. تین چیزیں تھیں ان کے اندر, یعنی ایک تو مکہ کے سردار تھے, دوسرا شاعر, یعنی مکہ کے آفیشیل شاعر تھے, اور تیسرا اپنے یعنی جو اس وقت جو حاجیوں کے لیے جو اسپیشل خدمات تھیں اس میں سے ایک جو خدمت تھی وہ ان کو ملی ہوئی تھی. تو یعنی تینوں چیزیں ان میں ولید بن المغیرہ میں تھی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کی بہت خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کر لے, اسی لیے بار بار رسول اکرم ان کو پیغام دیتے بھی تھے اور ان کو سناتے بھی تھے, اور بہت حد تک ممکن تھا کہا جاتا ہے کہ جب وہ سن کر آئے تھے رسول اللہ سے کچھ باتیں قرآن کی آیات, اور بعض روایت سے پتہ چلتا کہ سورہ نجم سنی تھی اور بعض سے پتہ چلتا کہ کچھ اور سورت سنی تھی. تو بہرحال جب انہوں نے وہ سورت سنی, سورہ حامیم سجدہ کا بھی ذکر ملتا ہے اور بعض اس میں سورہ سجدہ کا بھی ذکر ملتا ہے, تو جب وہ سورت سن کر وہ آئے تو بہت ممکن تھا کہ اسلام قبول کر لیتے, لیکن ابو جہل نے بہت بہکایا اور کہا کہ تم اپنا آبائی دین چھوڑنا چاہتے ہیں. تو ایک ہی چیز تھی جو ہمیں نظر آتی کہ ان کے والد نے اسلام قبول نہیں کیا, وہ تھا ایک تو غرور اور تکبر, یعنی خاندانی نسلی برتری کہ ہم اپنے آبائی دین سے کیسے ہٹ جائیں, تو یہ غرور تھا جو لے ڈوبا. تو اسی بنا پر جب رسول اکرم نے مخاطب کر کے کہا تھا نا, جب قرآن کی آیت سنائی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا بہت اچھا نقشہ کھینچا ہے اور وہ بات سامنے رکھ دی کہ سوچنے پر مجبور ہو گیا, اور یہ بھی کہا کہ یہ واللہ میں نے شاعروں کو بھی دیکھا ہے, میں نے کاہنوں کو بھی سنا ہے, میں نے سب کچھ دیکھا, لیکن نہ ہی کسی شاعر کا کلام ہے, نہ کسی کاہن کا کلام ہے, اور نہ ہی کسی جادوگر کا کلام ہے. یہ تو یعنی کچھ اور ہی چیز ہے, اور اس کا معاملہ غالب آ کر رہے گا, یہ بات بھی وہ جانتا تھا, لیکن پھر بھی اسلام قبول نہیں کیا. اگر وہ اسلام قبول کر لیتا تو کتنے لوگوں کے لیے اسلام قبول کرنے کا دروازہ کھل جاتا, لیکن اس نے تکبر کیا, منہ پھیرا اور پیشانی سکیڑی اور پھر واپس چلا گیا. بہرحال تو یہ ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو اسلام سے پہلے کی زندگی تھی. خالد بن ولید کی کہا جاتا ہے کہ اس قدر بہترین نشانہ باز تھے کہ تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے پر نشانہ لگاتے تھے, یعنی تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے سے نشانہ لگاتے تھے اور ان کا نشانہ بالکل صحیح بیٹھتا تھا, چاہے وہ تیر اندازی ہو, چاہے نیزہ بازی ہو, چاہے خنجر ہو, چاہے تلوار ہو. سبحان اللہ, ہر چیز میں ماہر تھے, یعنی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تیار کیا تھا بچپن سے ہی ایسا. اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہی بتائی جاتی ہے کہ تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے سے شکار کرتے تھے یا نشانہ لگاتے تھے دشمن پر, تو وہ نشانہ بالکل صحیح بیٹھتا تھا اور بیک وقت دونوں ہاتھوں سے بھی لڑنے کے عادی تھے. سبحان اللہ, اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پر ان کو جو خطاب دیا گیا ہے, یعنی جو عربی کے الفاظ ہیں کہ حتی اخذ سیف من سیوف اللہ حتی فتح اللہ علیہم, کہ اب میں دیکھتا ہوں, یعنی رسول اکرم نے جو بتایا تھا کہ ایک اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے علم اٹھا لیا ہے, تو سیف اللہ ہم کہہ سکتے ہیں ان کو کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. سبحان اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ کی تلواریں تو بہت ساری ہوں گی, یعنی بہت سے لوگوں کے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوں گے اپنی تلوار کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہوں گے, لیکن خالد بن ولید ان میں سے ایک تھے ماشاء اللہ. تو یہ لقب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا, سیف اللہ. تو بہرحال بہت بہادر تھے, اور رسول اکرم کے ساتھ چھٹی پشت پر جا کر ان کا نسب نامہ مل جاتا ہے. 40 سال سے زیادہ کچھ عمر پائی, اور شہر جو ہمس تھا اس میں ان کا انتقال ہوا تھا. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا ان کے بارے میں, یعنی سیرت کی کتابوں میں ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ بھی زیادہ نہیں ملتا ہے, لیکن جو خاص طور سے ان کے بارے میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی صلاحیت دی تھی, وہ تھی کہ جنگی ٹیکنیک, یعنی جو ٹیکٹکس وہ استعمال کرتے تھے, جو ان کی اسٹریٹجی تھی, ایون غیر مسلم جتنے کمانڈرز ہیں, کہا جاتا ہے کہ آج بھی بہت سارے ممالک خالد بن ولید کی ہسٹری سب سے زیادہ پڑھتے ہیں, اور اس پر اتنا ان لوگوں نے انالائز کیا ہے, اتنا تجزیہ کیا ہے کہ وہ کیا ٹیکٹکس وہ جو استعمال کرتے تھے, جس کی بنا پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ فتح سے نوازتا رہتا تھا اور مسلسل ان کو کامیابی ہی کامیابی ملتی رہتی تھی. تو وہ کیا چیز تھی جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا؟ بعض کہتے ہیں کہ ان کا جو جسم مضبوط گٹھا ہوا جسم تھا, اور اچھے زیادہ نہیں لمبے تھے, پھرتیلے تھے بہت زیادہ, کشادہ سینہ تھا, باروف چہرہ تھا, اور نگاہیں ان کی بہت زیادہ تیز تھیں, عقابی نگاہیں تھیں, بلند خیال تھے, شعر و شاعری سے بھی دلچسپی تھی, ظاہر سی بات ہے والد بھی شاعر تھے ان کے, اور ان کی خطابت یعنی بات کرنے کا جو انداز تھا, کیونکہ ایک کمانڈر میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے وہ تمام کی تمام ان میں موجود تھی, یعنی ایک تو راسخ العقیدہ تھے, یعنی صحیح اسلامی عقیدہ تھا, ظاہری پرسنالٹی بہت بہترین تھی, شجاعت تھی, یعنی بہت زیادہ بہادر تھے, سب سے بڑھ کر ثابت قدمی تھی, استقامت تھی, قوت ارادی تھی, اور یہ بھی ان کے اندر قابلیت تھی کہ دوسروں سے حکم ان دوسروں کو حکم دینا جانتے تھے اور ان سے کام کروانا جانتے تھے، یعنی کسی بھی چیز کو نافذ کرنا جانتے تھے. پھر بظاہر بھی یعنی بولنے کا انداز بھی وہ بھی خوبصورت تھا، یعنی فن خطابت اور سخاوت بھی تھی، فیاضی بھی تھی، عدل اور انصاف بھی تھا. اور جیسے ویسے جہاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی بیشی تو ہوتی ہے، تو ہم کو کسی کی کمی بیشی سے نہیں کرنا ہے، ہم کو جو خوبیاں اس پر نظر رکھنی ہے اور ان خوبیوں سے ہم کو سیکھنا ہے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے کچھ نہ کچھ غلطیاں اور خامیاں ہوتی رہتی ہیں. اور فتح مکہ سے پہلے رسول اکرم جب صلح حدیبیہ کے موقع پر یا عمرہ قضا کے لیے گئے تھے، تب رسول اکرم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ خالد نظر نہیں آ رہا ہے، اور کہا رہا تھا کہ خالد بن ولید مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ مسلمان آئیں گے تو وہ سامنا نہیں کرنا چاہتے، تو وہ دور کہیں چلے گئے تھے. تو اس وقت رسول اکرم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، ان کے بھائی نے خط میں یہ بات خالد بن ولید کو لکھی تھی کہ خالد، تیری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور اسلام قبول کر لو گے. خالد جیسا شخص کیسے دور رہ سکتا ہے؟ رسول اکرم نے ان کے لیے خواب بھی دیکھا تھا اور وہ خواب بھی بتایا گیا تھا ان کو. یا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خود خواب دیکھا تھا اور وہ خواب کی تعبیر یہ بتائی گئی تھی کہ وہ اسلام قبول کریں گے، جس کا انہوں نے ابو بکر صدیق سے اس کی تشریح پوچھی تھی، خواب کی تعبیر پوچھی تھی. تو بہرحال جن پر یعنی مسلمانوں نے اس کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک طرح سے آپ ہیرو کہہ سکتے ہیں ان کو، بلکہ بہت ہی مشہور ہیرو. اور آج بھی ہمارے نوجوانوں کو ایسے ہیروز کی ضرورت ہے، آج بھی ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ جوش، یہ ولولہ، یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو صحیح عقیدہ ہو مسلمانوں کا، پھر اسلام کی خاطر اس میں نہ اونچ نیچ کا نہ کسی چیز کا فرق ہو، بھید بھاؤ ہو. جیسے کہ جب ان کو ایک ایز اے کمانڈر پوزیشن دی گئی تو سبحان اللہ انہوں نے وہ بھی کر کے دکھایا، جب ان کو ایز ایک عام سپاہی کی پوزیشن دی گئی ماشاءاللہ وہ اس وقت بھی جنگ کرتے رہے. اور ان کا یہ جملہ ہمارے لیے آج بھی قابل عمل ہے کہ میں ایز اے کمانڈر جب کام کر رہا تھا تو بھی اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اور میں جب ایک ایز اے عام سپاہی لڑ رہا ہوں تو بھی اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں، یعنی میں نے اللہ کے لیے کیا تھا. اس سے ان کے خلوص کا پتہ چلتا ہے، سبحان اللہ، کہ کیسا وہ خلوص تھا. کہ اب دیکھیں، ایک بہت ہی ہائی پوزیشن سے نیچی پوزیشن پر آ کر کام کرنا، بالکل نیچے لیول پر، یہ بہت مشکل کام ہے. بھلے جب آپ نیچے کے لیول سے اوپر جاتے ہیں تو ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن آپ اوپر کے لیول سے نیچے لا لیا گیا ہو آپ کو، تو اس وقت کام کرنا بہت مشکل ہے. لیکن ماشاءاللہ انہوں نے کر دکھایا اور کبھی پیچھے نہیں ہٹے ماشاءاللہ. آج ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ذرا سی پوزیشن اگر ہم نیچے ہو جاتی ہے تو ہم پیچھے ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہم کو ہٹا دیا گیا. تو یہ چیز ماشاءاللہ ان میں نہیں تھی، اور یعنی ہر تاریخ نگار نے اس بارے میں ان کے بارے میں لکھا ہے ماشاءاللہ، کہ ان کو جب عمر رضی اللہ عنہ نے معزول کیا تھا ان کے عہدے سے، اور کیا کہا گیا تھا، یعنی کیا کہہ کر معزول کیا گیا، یہاں سے خط بھیجا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے جب وہ خلیفہ تھے، اور عمر تو پھر عمر ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کے ہی ٹربن سے ان کے ہاتھوں کو باندھ کر یہاں مدینہ میں پیش کیا جائے. اور بلال رضی اللہ عنہ یہ خط لے کر پہنچے تھے، اور بلال رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ کے پاس گیا، اور ابو عبیدہ بن جرح کو اس وقت کمانڈر بنا دیا گیا تھا. تو ابو عبیدہ بن جرح کے سامنے جب انہوں نے خط پڑھ کر سنایا تو ابو عبیدہ نے کہا کہ میں تم مجھے کیوں سنا رہے، تم خود جا کر کہہ دو نا خالد بن ولید سے. ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہنے کی بات ابو عبیدہ بن جرح کی. تو بلال رضی اللہ عنہ چلے گئے اور بلال رضی اللہ عنہ نے ڈائریکٹ کہہ دیا ان کو. اور آپ دیکھیے کہ خالد بن ولید ماشاء اللہ سبحان اللہ، کہ انہوں نے اس پر کوئی چونچرا نہیں کی، کوئی آبجیکشن نہیں اٹھایا، کوئی اپنا الگ سے ایک ٹولہ نہیں بنا لیا، ایک نئی سیاسی پارٹی نہیں بنا لی. سبحان اللہ، ان کا خلوص یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اسی طرح سے اسی وقت وہ ہٹ گئے، اپنے ہاتھوں کو ان کے ہاتھوں کو باندھا گیا انہیں کے ٹربن سے، یعنی ان کے جو رومال تھا جو سر پر پٹکا باندھا کرتے تھے وہ لوگ. اور اس میں بھی ایک ان کو ایک رسپیکٹ دیا گیا تھا کہ ان کو کوئی چین سے نہیں باندھا گیا. اور وجہ کیا تھی؟ چونکہ وہ جدی پشتی رئیس تھے اصل میں، اور ظاہر سی بات ہے والد کی کوئی نہ کوئی عادت تو آئی ہوں گی بیٹے میں. تو کہا جاتا ہے کہ ایک شاعر نے کچھ بہت بہترین شاعری کی تھی، اور اس میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تھوڑی سی تعریف بھی تھی اس شعر و شاعری میں. تو اس بنا پر انہوں نے 10,000 درہم یا 10,000 دینار اس شعر کو بطور تحفہ دے دیے تھے. جب عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے فوراً بھیجا اپنے پیغام دینے والے کو، اور ان کو حاضر ہونے کے لیے کہا گیا، اور کہا تھا کہ اگر تم نے یہ مال اگر تم نے یہ پیسہ بیت المال سے دیا ہے تو پھر تو تمہاری خوب سخت پکڑ ہوگی، اور اگر تم نے خود اپنی ذاتی پیسوں میں سے بھی دیا ہے جس کے تم مالک ہو تو بھی تمہاری پکڑ ہوگی. کیوں؟ بیت المال سے دیا ہو تو ظاہر سی بات ہے بہت بڑی خیانت اور امانت میں خیانت ہوگی، دوسرا ذاتی مال میں سے دیا تو بھی خرابی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ اسراف ہوگا اور یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے. کیونکہ اب ظاہر صحابہ جو تھے ان کو دیکھ کر تو دوسرے لوگ جیتے تھے نا، یہ تو ہمارے رول ماڈلز تھے، تو ان کو تو دیکھ کر ہمیں سیکھنا ہے، ان کو دیکھ کر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ تو اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نہیں چاہتے تھے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے تو آپ دیکھیں کہ ہر طرح سے، ہر فیلڈ میں، ہر چیز پر نظر رکھی ماشاء اللہ، تاکہ کہیں سے کوئی خرابی نہ پیدا ہو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے عظیم مجاہد، بے مثال، یعنی جرات اور بہادری میں بے مثال، ان کی کوئی مثال نہیں ملتی، شجاعت، حسن و جمال کا انہیں ظاہری پیکر بھی تھے، اور مجاہدین میں ایسے مشہور تھے کہ ان کو دیکھ کر دشمنوں کے دل کانپ جاتے تھے۔ جرات مندی، بہادری، لیکن اس کے باوجود ان کی عاجزی دیکھیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا تو فوراً چلے آئے اور کوئی کچھ ایک جملہ بھی نہیں کہا، اور واپس ان کو ان کی پوزیشن پر بحال کر دیا گیا بطور سپاہی کے، ایک نارمل سمجھے مجاہد کے، اور گئے اور وہی ویسے ہی کام کرتے رہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ ابو عبیدہ بن جرہ نے ان کو اپنا مشیر خاص پھر بنا لیا تھا اور ان کو اسپیشل ٹینٹ دیا گیا، اور وہ ایکچولی دیکھا جائے تو سب لوگ سمجھتے تھے کہ وہ ان کی حیثیت ابھی بھی وہی ہے کمانڈر کی طرح، کیونکہ ماشاء اللہ ان کے اندر وہ صلاحیتیں تھیں۔ تو آپ انہیں سبحان اللہ، جو ان کی سب سے مشہور جنگ ہمیں ملتی ہے جس نے پوری ہسٹری پر ایک بہت بڑا اثر ڈالا، یعنی پوری اسلامی تاریخ میں جو سب سے ہم کو بڑی جنگ نظر آتی ہے وہ ہے یرموک، جنگ یرموک۔ اور اس میں بھی یعنی ماشاء اللہ انہوں نے اس میں بہت بہادری اور بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اور اس سے پہلے ہم سب جانتے کہ جو رسول اللہ کی وفات کے فوراً بعد جھوٹی نبوت کے جو دعوے دار اٹھ کھڑے ہوئے تھے، تو وہ جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کے خلاف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہی کو بھیجا تھا، خالد بن ولید کو، مسلمہ کذاب کا جو خاتمہ کرنا تھا، طلحہ بن اسدی کا خاتمہ، اور بھی بہت سارے جو لوگ تھے، تو ان کے خلاف بھی ابو بکر صدیق نے ان کو بھیجا تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ صرف بہت چھوٹی ہوتی تھی آرمی ان کی، اور چھوٹی آرمی کے ساتھ ماشاءاللہ وہ اتنی بہترین تکنیک استعمال کرتے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے سرفراز کرتا تھا۔ تو شمشیر بے نیام بھی کہا گیا ان کو، دشمن اسلام کے سر پر اٹکنے والی، جس کی بہادری اور بے جگری سے کفار کے دل دہشت زدہ ہو گئے، جس کے طوفانی حملوں اور فتوحات سے دنیا محو حیرت ہو گئی، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیف اللہ کا لقب دیا، اور جو پوری دنیا کی یعنی ملٹری میں، تاریخ میں ایک عظیم جنرل کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ فتح اور نصرت جن کی قدم بوسی کیا کرتی تھی یا ہمیشہ تیار رہتی تھی، جن کی جنگی مہارت کے اپنے تو کیا بیگانے، یعنی دشمن بھی معترف تھے۔ خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے کہ بچپن ہی سے بہت ہی زیادہ پھرتلے، چاقو چوبند اور جرات مند تھے۔ بنو مخزوم کے سردار ولید بن مغیرہ کے بیٹے تھے، اور ہر فرد کی آنکھ کا تارہ تھے۔ جوان ہو کر ہر چیز میں ہر فن میں مہارت حاصل کی ماشاءاللہ انہوں نے، اور کہا جاتا ہے کہ ہر فیلڈ میں ماشاءاللہ وہ آگے آگے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی نعمت سے نوازا الحمدللہ۔ اور طبقات ابن سعد میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کو کہتے ہوئے سنا گیا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں ہر معرکے میں رسول اکرم کے خلاف رہا اور خم ٹھوک کر آیا، لیکن ہر مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راب و دبدبہ میرے دل پر طاری ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت میرے دل میں پیدا کر دی۔ اور ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اکرم کو ظہر اور عصر کی نماز میدان میں پڑھاتے دیکھی، جنگ کے کسی میدان میں، تو میرے دل میں بہت دفعہ خیال آیا کہ میں اب حملہ کر دوں، آپ تو نماز میں مشغول ہیں، لیکن کوئی غیبی طاقت مجھے روکے ہوئے تھی، اور تبھی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ مجھے یعنی یہ رسول اللہ کا معاملہ ایک نہ ایک دن غالب ہو کر رہے گا۔ بہرحال ایون صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی ایسی ہوا تھا، اور وہ کہنے لگے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر میرا بہت دل چاہا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ مدینہ چلا جاؤں، لیکن پھر کچھ نہ کچھ خیالات میرے دل میں آتے چلے گئے۔ کبھی دل میں خیال آتا کہ میں حبشہ چلے جاؤں، یا تو میں قریش کا دین بھی چھوڑ دوں اور اسلام بھی نہ قبول کر لوں، یعنی مجھے اب قریش کے دین سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی، یعنی مشرک مذہب سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی۔ اور اس کے بعد ان کے بھائی کا خط ان کو ملا۔ ان کے بھائی کہا جاتا ہے کہ شروع میں سابقون الاولون میں سے، ولید بن الولید ان کا نام تھا، یعنی بیٹے کا بھی نام ولید تھا اور باپ کا بھی نام ولید تھا۔ تو ان کے بھائی جو تھے وہ تقریباً ان سے 6 سال پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، 6-7 سال پہلے، بلکہ بعض روایت سے پتہ چلا کہ سابقون الاولون میں سے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا بہت مشہور واقعہ جنگ بدر کے قیدیوں میں ان کے بھائی تھے، اور جنگ بدر کے قیدیوں میں جب ان کو فدیہ دینے کے لیے ان کے گھر والوں کو بلایا گیا، تو کہا جاتا ہے کہ جب قیدیوں کے ساتھ رسول اکرم کا جو سلوک تھا اور جو مدینہ والوں کا سلوک تھا، تو اس کو دیکھ کر ولید ابن الولید جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کی طرف راغب ہو گئے تھے۔ تو جب 4,000 دینار یہ درہم فدیہ رکھا گیا اور ان سے بلایا گیا، تو کہا جاتا ہے کہ ولید کے لیے جب خالد بن ولید آئے فدیہ لے کر 4000 دینار یا درہم، تو جب رسول اکرم کے حوالے کر دی گئی وہ اماؤنٹ، اس کے بعد یہ واپس جانے لگے دونوں بھائی، تو مدینہ سے تھوڑی دور باہر پہنچ کر ان کے بھائی نے کہا کہ اب آپ اکیلے جائیے، میں یہاں سے واپس جاتا ہوں۔ تو خالد بن ولید بہت زیادہ حیران ہوئے اور بہت غصہ بھی ہوئے، بہت زیادہ ان کو غصہ آیا اور کہا کہ کیوں تم یہاں سے کہاں واپس جاؤ گے؟ کہا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، میں واپس مدینہ جا رہا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اس قدر یعنی غصہ ہوئے اور اس قدر جھنجلائے، یعنی بعض ویسے ابن الولید کی جو سیرت ہمیں ملتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ولید کا کیا کر دیں، تو بہت جھنجلا کر انہوں نے کہا کہ تم نے جب اسلام قبول ہی کرنا تھا یا تم نے کر ہی لیا تھا، تو تم نے فدیہ دینے کیوں لگایا، پیسے بھی گئے؟ تو کہا کہ میں مسلمانوں کا فائدہ چاہتا تھا، اگر میں پہلے بتا دیتا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو ان کو وہ پیسہ نہ ملتا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں صحابہ کی سوچ کیسی تھی۔ تو بہرحال، تو یہ اس جنگ بدر کے بعد ہی فوراً ایمان لائے تھے ان کے بھائی، تو جب سے وہ رسول اکرم کے ساتھ ساتھ تھے، اور پھر رسول اکرم کا بار بار ان کے بارے میں سنتے بھی رہتے تھے کہ رسول اکرم بار بار خالد بن ولید کا پوچھتے رہتے تھے، اور رسول اکرم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں یعنی جو خالد بن ولید کی فہم و فراست ہے اس سے مجھے امید ہے کہ وہ ضرور اسلام قبول کریں گے الحمدللہ۔ تو بہرحال، تو خالد بن ولید اپنا خود واقعہ سناتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تب میرا بہت دل پریشان ہوا کہ میں کہیں حبشہ چلا جاؤں یا کہیں مدینہ چلا جاؤں، کیا کروں، قبول کر لوں اسلام یا حبشہ جا کر حبشہ والوں کا دین قبول کر لوں۔ لیکن بہرحال رسول اکرم نے کچھ پیغام بھیجا کہ جو ان کے بھائی نے ان کو خط لکھا، کہا تھا کہ جب عمرہ کے لیے لوگ گئے تھے وہاں عمرہ قضا کے لیے، تو ابن جو ولید تھے وہ بھی گئے اور انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر خط لکھا اور ان بھائی کے گھر میں ڈال کر آ گئے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ واپس آئے تو انہوں نے وہ خط پڑھا اور خط میں لکھا تھا کہ بھائی جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے پوچھا کہ خالد کہاں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایک دن اسے ضرور آپ کے پاس لے آئے گا، یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا ذہین و فتین اور فہم بھائی اسلام جیسی نعمت سے محروم رہ جائے۔ تو خالد بن ولید کہتے کہ اس پیغام سے میرے دل میں اسلام کی طرف رغبت پیدا ہوئی اور مجھے اس سے دلی مسرت ہوئی کہ رسول اکرم نے مجھے یاد کیا ہے، یعنی میں دل سے بہت خوش ہوا اور اسی رات گہری نیند سویا تو مجھے ایک خواب آیا، کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک تنگ و تاریک اور بے آب ہو گیا جگہ سے سرسبز و شاداب اور کھلے میدان کی طرف جا رہا ہوں، آنکھ کھلی تو میرے دل میں ایک خوشگوار احساس پیدا ہوا اور مدینے جانے کا پختہ ارادہ کر لیا، اور میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش میں مجھے مدینہ جانے کے لیے کوئی ہم سفر مل جائے، کوئی ساتھی مل جائے۔ مجھے عثمان بن طلحہ کے دلی ارادے کا پتہ چلا تھا کہ شاید وہ بھی جانے والے ہیں مدینہ کی طرف، تو میں نے ان سے جا کر بات کی تو پتہ چلا کہ ہاں وہ بھی مدینہ کی طرف رخت سفر باندھنے والے ہیں۔ پتہ چلا کہ عمرو بن عاص بھی راستے میں ہیں، تو ہم راستے میں ہم تینوں لوگ مل گئے اور ہم تینوں ساتھ مدینہ پہنچے تھوڑے بہت فرق سے۔ جب رسول اکرم نے ان کو دیکھا تو بہت زیادہ خوش ہوئے، اور اس کے بعد خالد بن ولید کہتے کہ مجھے بہت جھجھک تھی کہ میں رسول اللہ کا سامنا کیسے کروں گا، کیونکہ میں نے ہر بار ان کے خلاف جنگ میں ان کے خلاف ہمیشہ میں کھڑا رہا۔ تب میں نے رسول اکرم سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میرا یہ گناہ معاف کر دے جو میں نے اسلام سے پہلے کیا کہ لوگوں کو اسلام کے راستے سے روکتا رہا۔ تو رسول اکرم نے بہت ہی شفقت بھرے انداز میں آپ کے لیے دعا کی کہ گھبراؤ نہیں، اسلام قبول کرنے سے دور جاہلیت کے سب گناہ خود بخود مٹ جاتے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ اس کے باوجود بھی میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو آپ نے میرے حق میں یہ دعا کی کہ اے اللہ خالد بن ولید کو بخش دے، خالد بن ولید پر رحم کر، اس کی جملہ خطائیں معاف کر دے، بلا شبہ تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس کے بعد عمر بن عاص آگے بڑھے، پھر عثمان بن طلحہ آگے بڑھے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گئے الحمدللہ۔ تو خالد بن ولید کہتے کہ جب میں نے ابو بکر صدیق کو اپنا خواب سنایا تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ تنگ و تاریک جگہ سے مراد کفر اور شرک کی زندگی ہے اور سرسبز و شاداب میدان سے مراد اسلام ہے، سبحان اللہ۔ بہرحال اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول یعنی سب سے پہلے جنگ معتا میں یہ گئے، یعنی ابھی اسلام قبول کیے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ نے ان کو جنگ معتا میں بھیج دیا، اس کے بعد ہر جنگ میں شریک رہے۔ جنگ 9 ہجری میں جو جنگ ہوئی تھی تبوک میں، اس کے بعد جنگ یرموک جو سب سے مشہور جنگ ہمیں ملتی ہے، اس سے پہلے مسلمہ قذاب کے خلاف انہوں نے جنگ کی تھی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر بھی رسول اکرم نے جو بہت مشہور بت تھے گرانے کے لیے خالد بن ولید کو بھیجا تھا۔ یرموک جو سب سے مشہور جنگ ہمیں ملتی ہے، اس میں ہمیں ان کے جو خطاب ملتا ہے مجاہدین سے، مجاہدین اسلام سے، اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک قائد کی، ایک لیڈر کی، ایک کمانڈر کی جو کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ فن خطابت سے بھی بہراور ہو، کیونکہ بعض سپاہیوں کو، بعض مجاہدین کو ابھارنا پڑتا ہے ان کے جذبات کو تاکہ وہ آگے بڑھیں۔ خالد بن ولید نے کہا تھا کہ مجاہدوں ایک یادگار دن ہے، آج ہمارے ایمان کی آزمائش کا دن ہے، آج ہمیں ہر قسم کے فخر و مباحث سے مکمل طور پر بچنا ہوگا۔ مجاہدو، خالص اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھو یا اس کی نیت کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج لشکر اسلام میں بڑے بڑے جرنیل موجود ہیں، ان میں سے ہر ایک اس قابل ہے کہ اسے لشکر اسلام کی قیادت مستقل طور پر سونپ دی جائے۔ آج آپ لوگوں نے قیادت کا فریضہ میرے ذمہ کیا ہے، لہٰذا میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ اسلام کی سربلندی کے لیے آج ایک جان ہو کر میدان جہاد میں اتریں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، اور اس کے بعد یہ یعنی بہت مشہور جنگ گزری ہے، اسی میں وہ بہت مشہور واقعہ تھا، آپ کو معلوم ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ خالد بن ولید ہی کی وجہ سے جو بازنطینی حکومت تھی وہ دروازہ کھلا مسلمانوں کے لیے، اور پھر سیریا، بیت المقدس، آگے کے جتنے بھی جو سارے علاقے تھے سب کچھ مسلمانوں کے لیے کھلتے چلے گئے، فلسطین وغیرہ، اور اتنے بڑے بڑے شہر جو کہ کبھی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ رومیوں سے حاصل کر سکیں گے، جو رومن حکومت تھی، اور الحمدللہ مسلمانوں کے لیے وہ دروازے کھل گئے فتح اور نصرت کے۔ اور انہوں نے کہا تھا خالد بن ولید نے کہ ساتھیوں آگے بڑھو، جنت کی پرکیف ہوائیں ہمارا استقبال کرنے کے لیے بے چین ہیں، فتح اور نصرت تمہاری قدم بوسی کے لیے منتظر ہے۔ جب لوگوں نے اپنے قائد کی زبان سے جملے سنے تو فوج پر ٹوٹ پڑے، اور کہا تھا کہ جو سامنے والی دشمن کی فوج تھی وہ گھبرا اٹھی، اور الحمدللہ خالد بن ولید خود آگے آگے پیش تھے لڑنے کے لیے، اور یعنی دشمنوں کے عین بیچ میں پہنچ کر وہ لڑائی کرتے تھے، سبحان اللہ، اور 120,000 جو فوج تھی اس کا مقابلہ کیا۔ اور یرموک میں بھی ہم دیکھتے ہیں، جنگ یرموک میں، اس میں اکرمہ رضی اللہ عنہ جو تھے، اکرمہ بن ابو جہل، وہ شہید ہوئے تھے، اور اسی کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک زخم، یعنی 3-4 زخمی وہاں پڑے ہوئے تھے مسلمانوں ہی میں سے، تو کسی کو پیاس لگی، کسی سے آواز آئی کہ پانی پلاؤ، جب ان کو پانی پلانے کے لیے جایا گیا تو دوسرے ساتھی کی آواز آئی کہ وہ بھی پیاسے ہیں، ان کو تو کہا جاتا ہے کہ پہلے ساتھی نے کہا کہ ان کو پلا دو مجھ سے پہلے، اور اس طرح سے 4-5 لوگوں کو پانی پلایا گیا، لیکن کسی نے پانی نہیں پیا، اپنے اگلے ساتھی کے لیے قربانی پیش کر دی، اور پھر وہ جب پہلے واپس آئے تو پتہ چلا کہ وہ بھی شہید ہو گئے اور وہ بھی شہید ہو گئے، سبحان اللہ۔ اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے جذبہ مسلمانوں کا کہ کیسے وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، کیسے وہ اپنی خود کی قربانی پیش کرتے تھے لیکن دوسروں کا فائدہ چاہتے تھے۔ اور جب تک آپ دیکھیں کہ یہ اس حد تک قربانی نہیں ہوگی ایک دوسرے کے لیے اسار و قربانی، ہم آگے کچھ اور بڑھ نہیں سکتے، یعنی تاریخ اس سے بڑھ کر اور کیا مثال پیش کر سکتی ہے، فلاں سبحان اللہ کہ ایسا ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ تھا مسلمانوں میں۔ تو بہرحال یہ ہم دیکھتے ہیں خالد بن ولید کے بارے میں 2-3 باتیں جو ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہو گئی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ زیادہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ رہ سکے تھے۔ ایک جو مشہور واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ جب ایک کسی خاتون نے خود آ کر اپنے جرم کا اعتراف کیا اور ان کو زنا کی سزا دی گئی، تو جب ان کو سنگسار کیا جا رہا تھا تو کچھ شاید چھینٹا اڑا، یعنی خون کا یا جو بھی چیز کا، بہرحال تو اس وقت کچھ ایسے کلمات نکل گئے تھے ان کی زبان سے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے، تب رسول اکرم نے کہا تھا کہ اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے کہ جو مدینہ کے لوگوں پر بانٹی جائے، 70 لوگوں پر، تو ان کو بھی بخشش کروا دے۔ پھر ایک اور جو واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ ان کی تھوڑی سی کچھ بات چیت ہو گئی تھی، تیز بات چیت ہو گئی تھی۔ اب دیکھیں کہ دو بھائیوں کی بھی بعض اوقات آپس میں نہیں ملتی ہے، تب یہ تو یعنی دوسرے خاندان کے تھے، تو بعض اوقات اختلاف رائے ہوتا تھا صحابہ میں، لیکن اس کو دشمنی کی وجہ نہیں بنا لیتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اب آپس میں بات چیت ہوئی، کچھ تیز کلامی ہو گئی، تو رسول اکرم نے اس وقت کہا تھا کہ میرے صحابہ کو کچھ نہ کہو، یہ انہوں نے جو خرچ کیا ہے، اگر آج تم احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرو گے تو تم ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، سبحان اللہ۔ اس سے سابقون الاولون کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ اور اس وقت خالد بن ولید نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، لیکن انہوں نے اس بات کو ایکسپٹ کیا تھا۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کہا، اور یہ چیز ان کے لیے بہت زیادہ مشہور ہوئی، اور بہت زیادہ بے جگری سے لڑا کرتے تھے ماشاءاللہ، اور بہت زیادہ بہادر تھے۔ اور اسی بنا پر آپ کو معلوم ہو کہ جب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اس عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ اس کے بہت سارے ریزنز بتائے جاتے ہیں، اور ایک ریزن یہ بتایا جاتا ہے کہ لوگوں میں خیال بیٹھ گئے تھے دلوں میں کہ اسلام کو فتوحات خالد بن ولید کی وجہ سے مل رہی ہیں، یہ فتح اور نصرت اور کامیابی خالد بن ولید کی وجہ سے ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اس خیال کو چینج یعنی وہ کرنا چاہتے کہ نہیں، ہمیں جو غلبہ ملا ہے، ہمیں جو عزت ملی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ملی ہے، یعنی خالد بن ولید کی وجہ سے نہیں۔ تو یعنی کامیابی اور شکست سب اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ایکچولی عمر رضی اللہ عنہ کا کچھ اور بھی اس میں ایک طرح سے مقصد تھا کہ ان کو ہٹایا گیا سرداری سے، یا ان کو یعنی جنرل تھے نا وہ، یعنی کمانڈر تھے اصل میں دیکھا جائے تو، ان کو کیوں ہٹا دیا گیا کمانڈر آرمی کمانڈر کی پوزیشن سے؟ تو اس کی ایک حکمت یہ تھی کہ وہ ایکچولی مطلب خالد بن ولید میں بھی سختی تھی، اور عمر رضی اللہ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اب اگر جو کمانڈر ہوتا ہے اگر اس کے اندر کچھ چیزیں ہوں اور کچھ چیزیں نہ ہوں، یا کچھ چیزیں ایسی ہیں، تو اس کی بنا پر عمر رضی اللہ عنہ ان کو ہٹایا تھا، وہاں سے معزول کیا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ خالد بن ولید نے ان کے خلوص ہمیں، ان کا خلوص ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایک لفظ بھی اس کے بارے میں نہیں کہا، اور عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف انہوں نے کوئی ایک جملہ بھی نہیں کہا۔ ماشاء اللہ، یہ ہوتے ہیں اصل ایمان والے، کہ اگر ہم کو کبھی کسی سے یعنی کسی نے ہم کو کوئی کچھ ہمارے ساتھ کمی بیشی کر بھی دی، تو ہم کو اس کے خلاف ایک محاذ نہیں کھڑا کر لینا چاہیے، یہ ایک گروپ نہیں بنا لینا چاہیے۔ جیسے اسپیشلی جہاں پر ٹیمز کے ساتھ جب کام ہوتا ہے، کوئی آرگنائزیشنز میں کوئی کام ہوتا ہے، تو آرگنائزیشنز میں یہ چیزیں بہت دیکھنے میں آتی ہیں۔ کوئی بھی آرگنائزیشنز ہو، چاہے وہ کوئی دینی ہو، سیاسی ہو، یا کوئی آفس ورک ہو، تو ایسی جگہوں پر پھر پولیٹکس بہت زیادہ چلتی ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز بہت زیادہ بن جاتی ہیں، گروپس بن جاتے ہیں، دو گروپس بنتے ہیں، اگر بعضوں کا تین گروپس بنتے ہیں، اور پھر وہی والی بات ہوتی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی ایسی ہوتا ہے کہ جو نیا آتا ہے، نئی پارٹی آتی ہے جب حکومت میں، وہ سارے اپنے لوگوں کو وہاں کرتی ہے، اور پرانے لوگوں کو سارے لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے، چاہے حالانکہ وہ کتنے بھی قابل کیوں نہ ہو۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں یہاں عمر رضی اللہ عنہ کا بھی ایک طرح سے امت مسلمہ کے لیے ان کی خیر خواہی پتہ چلتی ہے، اور ان کی کتنی دور رس نگاہ تھی وہ پتہ چلتی ہے۔ دوسرا خالد بن ولید کی الحمدللہ فرما برداری، اور انہوں نے اسلام کس لیے قبول کیا تھا؟ انہوں نے شہرت اور ناموری کے لیے اسلام قبول نہیں کیا تھا خالد بن ولید نے۔ اب دیکھیں پیسوں کی تو ان کو کوئی کمی نہیں تھی، شہرت کی بھی کوئی کمی نہیں تھی اسلام سے پہلے، لیکن الحمدللہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں کتنا خلوص تھا، اور ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا، اور وہ کتنے صحیح عقیدہ تھے، صحیح عقیدے والے تھے، کہ انہوں نے اسلام صرف اللہ کی خاطر قبول کیا تھا، یعنی ان کے دل میں اس کی حقانیت بیٹھ چکی تھی، اس لیے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ لہٰذا انہوں نے کوئی ایک جملہ بھی نہیں کہا، نہ کوئی سیاسی پارٹی بنائی، نہ کوئی ایک مخالف گروپ بنایا، نہ کوئی عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی بات کی، ایک جملہ بھی ہمیں نہیں ملتا ہے ماشاء اللہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کتنے عظیم تھے ماشاء اللہ، کیسی ان کی یعنی ان کی سوچ کیسی تھی، ان کا نقطۂ نظر کیسا تھا الحمدللہ۔ تو بہرحال تاریخ کا ایک ناقابل فراموش یہ باب ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی کا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی اور نصرت سے نوازتا رہا۔ ایون جب ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ تھے، تب بھی ایز اے حالانکہ کمانڈر مین پوزیشن پر ابو عبیدہ بن جرح تھے، لیکن ان کا سارا کام خالد بن ولید ہی سنبھالتے رہے، اور وہی تمام یعنی زیادہ تر ان کی جو پالیسیز تھی خالد بن ولید ہی کی آگے چلتی رہی الحمدللہ۔ ان کے بارے میں جو ایک جملہ ہم کو ملتا ہے خالد بن ولید کے بارے میں، اور ایک روایت ہم کو ملتی ہے سیرت کی کتابوں میں، یعنی واقعی میں خالد ایک عظیم انسان تھے، حالانکہ ان کو ان کے منصب سے معزول کیا گیا، اور یہ جو قدم اٹھایا گیا تھا یہ اس پر دوسرے لوگ بہت حالانکہ رنجیدہ ہوئے، لیکن خود خالد بن ولید نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اسلام کے ہی لیے جو بھی کچھ کیا تھا، چاہے وہ میں ایز اے کمانڈر رہ کر کروں، چاہے ایک عام سپاہی رہ کر کروں۔ تو ایک عظیم سپاہی تھے، ایک عظیم وفادار مسلم تھے، اور کہا رہتا ہے کہ جب حمص شہر میں ان کی طبیعت ناساز رہنے لگی اور وہ اپنے بستر پر تھے، تو کوئی تابعین میں سے کوئی تابعی ان کو دیکھنے کے لیے آئے، تو دیکھا کہ خالد بن ولید بہت افسردہ ہیں، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رو بھی رہے تھے کہ میں نے اپنی پوری زندگی گھوڑے کی پیٹ پر گزاری ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے جسم سے کپڑا ہٹا کر بتایا تو ان کے جسم پر عربوں میں ایک رواج تھا کہ 70 سے زیادہ کا، یعنی 70 کا جملہ وہ کہتے ہیں، 70 کا مطلب کہ 1000 دفعہ یا سب بہت زیادہ مطلب، تو 70 سے زیادہ ان کے جسم پر تلواروں کے نشان تھے۔ آپ سوچیں کہ واقعی میں جن کی پوری زندگی گھوڑے کی پیٹ پر گزری ہو، میدان جہاد میں گزری ہو، ایون وہ مدینہ میں بھی زیادہ نہیں رہے کیونکہ ان کو مسلسل جنگوں میں رہنا پڑا، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کو موت کہاں آئی اپنے بستر پر۔ تو وہ افسوس کر کے کہنے لگے کہ میں نے چاہا تھا کہ میں میدان جہاد میں مارا جاؤں، یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہوں، اور اسی لیے میری پوری زندگی جہاد میں گزری، لیکن آج دیکھو مجھے موت اپنے بستر پر آ رہی ہے، یعنی ان کو اس بات پر افسوس ہونے لگا تھا۔ تو جو تابعی تھے وہاں بیٹھے ہوئے، آپ دیکھیں انہوں نے کتنا اچھا جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ آپ کو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب دیا تھا کہ آپ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں، تو بھلا آپ کو کوئی انسان یعنی کوئی اور کیسے مار سکتا تھا؟ اللہ کی تلوار کو بھلا مارنے کی طاقت کس میں ہو سکتی ہے؟ کسی انسان میں نہیں ہو سکتی، تو اسی لیے آپ کو قدرتی موت آئی کہ اللہ تعالیٰ ہی نے مطلب آپ کو قدرتی موت دی ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موت، جو لوگ موت سے گھبراتے ہیں اور جو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے پیچھے ہٹتے ہیں، جیسے سورہ آل عمران میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، ماشاء اللہ آپ لوگ سے بھی تعلیم القرآن کیے ہوئے ہیں، تو سورہ آل عمران میں آپ نے پڑھا تھا کہ اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی چلے جاؤ تو کیا تم موت سے بچ سکتے ہو؟ نہیں بچ سکتے۔ یعنی جب منافقین جنگ میں جانے سے پیچھے ہٹ رہے تھے اور کترا رہے تھے اور کہا تھا کہ اتنی گرمی میں نہ نکلو یا نہ جاؤ جنگ میں، مارے جاؤ گے، گھروں میں بیٹھے رہو، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب موت آتی ہے تو وہ تو مضبوط قلعوں میں سے بھی آ جاتی ہے، تو موت اگر آنی ہو تو وہ تو کبھی کیسے بھی آئے گی، اور اگر موت نہیں لکھی ہے آپ کی تو آپ میدان جنگ میں لڑتے ہوئے ہزار بار دشمنوں کے نرغے میں ہوں گے اور وہاں سے نکل آئیں گے، جیسے خالد بن ولید تھے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ ان کو موت کہاں آئی، اپنے بستر پر آئی، حالانکہ ان کی پوری زندگی جہاد میں گزری، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی پیچھے رہ کر نہیں لڑتے تھے، وہ آگے بڑھ کر دشمنوں کی صفوں میں گھس کر لڑا کرتے تھے، سبحان اللہ، اتنے بہادر تھے، لیکن آپ دیکھیں موت ان کو ان کے بستر پر آئی۔ تو اس لیے بھی ہمیں سیکھنے کو ملا، اور جیسے ابھی کووڈ جو گزرا ہے پچھلے سال سے، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں آپ سبھی جانتے ہیں، جیسے آپ نے خود دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے احتیاط ہم سب کو کرنا چاہیے، ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتے کہ کہیں تعاون پھیلاؤ تو وہاں سے نہ جایا آیا جائے، ایک دوسری جگہ نہ جایا آیا جائے، اور جو جہاں ہے وہ وہیں رہے، اور بہت زیادہ انٹریکشن نہ ہو ایک دوسرے سے، یعنی ہاتھ وغیرہ ٹچ نہ کرے، جو احتیاط ہے وہ ساری احتیاط کرے، لیکن یہ سوچنے کہ اچھا چلے جائیں گے تو ایسا ہو جائے گا، مل لیں گے تو موت واقع ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں ایون چاہے بیماری لکھی ہوئی ہے تو وہ آنی ہے، چاہے موت لکھی ہوئی ہے تو وہ آنی ہے، آپ کتنے بھی پردوں میں بند رہیں، یہ کتنا بھی احتیاط کر لیں، جیسے آپ لوگوں کے خاندان میں بھی ہوا ہوگا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا کہ جو جوان لوگ تھے وہ چلے گئے، اور جو ان کی والدائیں تھیں جو بوڑھے تھے، ستر ستر سال کے، اسی اسی سال کے، وہ سب سے مل، یعنی وہ ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ رہے، ان کو دیکھنے والا اس وقت اتنے زیادہ لوگ بھی نہیں تھے کہ ان کو اتنا بچا سکے دوسرے لوگوں سے کووڈ سے، لیکن الحمدللہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوا کووڈ کا افیکٹ، ایون اگر کووڈ ہوا بھی تو وہ صحت یاب ہو کر واپس گھر آ گئے، لیکن جو جوان لوگ تھے انہی کے بیٹے وہ چلے گئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کی موت لکھی ہوتی ہے اسی کی آتی ہے، بلا وجہ کسی اور کی موت نہیں آتی، اور اللہ تعالیٰ نے وقت لکھ رکھا ہوتا ہے موت کا، اور وہ اس کو اسی وقت موت آئے گی جب اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت لکھا تھا، نہ اس سے پہلے آ سکتی ہے نہ اس سے بعد میں آ سکتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ ارے نہ جاتے تو ایسا ہوتا تھا، فلاں ہاسپٹل میں چلے جاتے تو ایسا ہوتا تھا، ویسا کر لیتے تو ایسا ہوتا تھا، ایسا کر لیتے تو ویسا ہوتا تھا، یہ سارے اگر مگر شیطان کے ہیں اصل میں۔ یعنی کیا آپ اللہ تعالیٰ کی موت کو، بھیجی ہوئی موت کو روکنا چاہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے جس کی زندگی جتنی لکھی آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں؟ تو ہم کون ہوتے ہیں ایسا کہنے والے یا کرنے والے؟ تو ایسے جملے زبان سے کہہ کر اپنے ایمان کو ہمیں خراب نہیں کرنا چاہیے، کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال جس کی موت جہاں لکھی ہوئی ہے وہیں آتی ہے، تو ان کی خالد بن ولید حمص جو شہر تھا اس میں ان کی ڈیتھ ہوئی، وہاں ان کو موت آئی، اور خالد بن ولید کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ نے بھی کچھ اشعار کہے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا تھا کہ بالکل خالد کی ماں جو کہتی ہے سچ کہتی ہے، وہ بہت بہادر تھے اور بہت بہادری سے لڑے، اور کبھی یعنی شیر سے بڑھ کر بہادر تھے، دریا سے بڑھ کر سخی تھے، اور امت مسلمہ کا دفاع کرنے والے تھے، جس طرح شیر اپنے بچوں کی حفاظت کیا کرتا ہے، میرے بیٹے نے بھی ایسی ہی حفاظت کی، اور ان کی والدہ نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ رحمت کا سایہ ان کے اوپر سلامت رکھے، اور دعا کی تھی کہ تمہیں یعنی خالد کو رضی اللہ عنہ کو کہ راحت آرام اور چین نصیب ہو، اور انہوں نے کہا تھا کہ میرا بیٹا میری زندگی میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا رہا اور دل کا سرور بنا رہا، تو آخرت میں اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ خوشیوں سے نوازے، اور میں تجھے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتی ہوں۔ بہرحال جو خالد بن ولید کو ان کے جنازے کے بعد لحد میں اتار دیا گیا، اور صحابہ کرام پر ایک ظاہر سی بات ہے ایک اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار چلی گئی تھی، تو سب کے دل غمگین ہی ہوں گے۔ 21 ہجری میں حمص شہر میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے، اور بلا شبہ انہوں نے قابل رشک زندگی گزاری ہے اور پرسکون انداز میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی۔ ایک عرب اسکالر کو بہت سال پہلے میں نے سنا تھا کہیں پر، عربی میں کچھ اسپیچ ہو رہی تھی خالد بن ولید کے بارے میں ہی. ایک جملہ ان کا مجھے ذاتی طور پر بہت پسند آیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس جب دولت ہوتی ہے تو وہ دولت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس جب دولت نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرتے زندگی گزارتے ہیں کہ ہائے ہمیں یہ نہ ملا ہمیں وہ نہ ملا. انہوں نے کہا تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی سے جو ہمیں سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ بہترین یعنی ایک مسلمان ہمیں نظر آتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل کی ہے ان نعمتوں سے لذتوں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا لیکن جائز حدود میں رہتے ہوئے بغیر گناہ کیے. یعنی خالد بن ولید کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ہر نعمت سے فائدہ اٹھایا جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عطا کی ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و نعمت مال و دولت سے نوازا تھا اس کو استعمال کر کے بغیر گناہ کے انہوں نے زندگی گزاری اور ہر چیز سے لذت حاصل کی. سبحان اللہ, یہ ایک بہت یعنی دیکھا جائے تو مشکل کام ہے. جب دولت آ جاتی تو انسان بہت زیادہ بے پرواہ ہو جاتا ہے یا پھر آپے سے باہر ہو جاتا ہے یا پھر نافرمانی کے کام کرنے لگتا ہے. تو اب اگر انہوں نے اگر وہ اپنی دولت استعمال بھی کرتے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا تھا. یعنی ایک تو مال غنیمت ان کو بہت ملتا تھا کیونکہ ہر جنگ میں شامل تھے, دوسرا ان کو ان کی وراثت سے بہت کچھ مال و دولت ملی تھی. تو بہرحال لیکن آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو فضول خرچی نہیں کرنے دی. اور ہو سکتا ہے کہ اس ایک بار جو ان کو سرزنش کی گئی کہ ان کو انہی کے رومال سے باندھ کر مدینہ بلایا گیا تھا تو ان کو اس بات کا پھر اتنا احساس ہو گیا کہ اس کے بعد انہوں نے شاید اس طرح سے اپنی دولت کو خرچ نہیں کیا ہوگا اسراف کر کے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام جب ان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا کسی مال و دولت سے تو آپ دیکھیں انہوں نے کتنی بہترین زندگی گزاری. ہم سمجھتے ہیں کہ دینداری صرف یہ ہے کہ ایک کونے میں بیٹھ جایا جائے اور دنیا کی ہر نعمتوں لذتوں سے اپنے آپ کو بے پرواہ کر دیا جائے. کیونکہ جیسے ابھی ایک کچھ دن پہلے جو ہماری منڈے کی تفسیر چلتی ہے تو تفسیر کی کلاس میں کسی نے سوال پوچھا تھا کہ تزکیہ کرنے کے لیے باجی کیا ضروری ہے کہ جو ہماری پسندیدہ چیزیں ہیں وہ نہ کھائیں. جیسے اگر ہم مجھے سیب پسند ہے تو کہ میں سیب چھوڑ دوں تو میرا تزکیہ ہوگا تربیت ہوگی. تو آپ دیکھیں یہ بات نہیں ہے. ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتے کہ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے تو وہ کھانا ہی چھوڑ دو. تو دیکھیں تزکیہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہاں آپ روزہ رکھ لیں سب سے بہتر ہے, آپ روزہ رکھیں اس سے تزکیہ ہوگا, آپ تہجد کی طرف راغب ہوں, آپ کثرت سے روزے رکھیں, آپ نمازیں پڑھیں, آپ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی عادت ڈالیں, یہ تزکیہ ہوگا. نہ یہ کہ اپنی پسندیدہ چیزیں کھانے سے چھوڑ دینا کھانے کو چھوڑ دینا, یہ تزکیہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ پیدا کیا گیا کہ تم دنیا کی لذتوں سے جتنا دور رہو گے اتنا تم متقی بن جاؤ گے. تو یہ ایکچولی یہ کانسیپٹ اسلام نے نہیں پیدا کیا, یہ کانسیپٹ تو عیسائیوں سے آیا تھا رہبانیت کی وجہ سے. یہ مسلمانوں کا کانسیپٹ نہیں تھا کہ تم جنگلوں میں چلے جاؤ غاروں اور پہاڑوں میں پناہ لے لو, لوگوں سے قطع تعلقی کر لو, مسکراؤ نہ باتیں نہ کرو یا پھر کھاؤ پیو نہ. یہ کانسیپٹ اسلام کا تھا ہی نہیں کانسیپٹ, یہ تو غیر مسلموں سے آیا. دیکھا جائے تو ہندوؤں سے اور کرسچن سے آیا یہ کانسیپٹ کہ دنیا کی لذتوں کو اپنے اوپر ترک کر لینا یا اپنے اوپر ان کو عاق کر لینا کہ میں کوئی چیز اب استعمال نہ کروں گی, میں تو کھاؤں گی نہیں پیوں گی نہیں بال نہیں بناؤں گی یا اچھے کپڑے نہیں پہنوں گی, یہ اسلام کا دیا ہوا کانسیپٹ نہیں ہے. تو خالد بن ولید کی زندگی سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائز حدود میں رہتے ہوئے, اور سب سے الحمدللہ انہوں نے فائدہ حاصل کیا اور الحمدللہ پھر صرف 40 سال, یہ 40 سال سے کچھ زیادہ کی عمر میں ان کی وفات ہوئی. تو خیر بہت ساری جنگیں ہم کو ملتی ہیں لیکن چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم لیڈیز کو جنگوں سے ہو سکتا ہے اتنا زیادہ شوق نہ ہو. یہ بیٹے نے پریزنٹیشن بنایا تھا سر میں بوائز کے لیے بہت سال پہلے, تو میں نے وہی پریزنٹیشن یہاں پر لے لیا تھا لیکن خیر وہ ہمارے کام کا نہیں کیونکہ یہ ایکچولی زیادہ تر اس پر تھا کہ ان کی جو جنگی ٹیکنیک تھی. جیسے آپ لوگ جانتے ہوں گے نا کہ آج بھی غیر مسلم انہوں نے کتابیں لکھی ہیں, اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ بہت سارے آرمی کمانڈرز ابھی بھی غیر مسلم کنٹریز کے آرمی کمانڈرز خالد بن ولید کی ہسٹری پڑھتے ہیں اور ڈیٹیل ہسٹری پڑھتے ہیں, ان کی سیرت پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کیا ٹیکنیک استعمال کی تھی جس کی بنا پر ان کو ہر جنگ میں ماشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ملتی تھی. یعنی ایسی وہ کیا خاص بات تھی یا کیا وہ ٹیکٹک استعمال کرتے تھے جس کی بنا پر وہ ہارتے نہیں تھے ماشاءاللہ. اور آپ کو یاد ہوگا جب یہ 2.5 لاکھ کی آرمی آئی تھی جنگ معتہ میں اور خالد بن ولید 4th نمبر پر جب وہ بنے تھے کمانڈر, جب رسول اللہ نے ان کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کہا تھا, تو آپ دیکھیں انہوں نے کتنا بہترین اس وقت انتظام کیا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یعنی کچھ دن تک وہ چھپے رہے اور رات میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ مطلب سارے صحابہ کو جو آرمی میں لوگ تھے ان سے کہا تھا کہ اپنی مشعلیں نہ جلاؤ ایون رات میں بھی، یعنی اندھیرے میں کام کرو. جب دشمن کو یہ لگا کہ شاید یہ لوگ نہیں رہے یا کم ہیں، اس کے بعد انہوں نے ان کے اوپر پھر حملہ کیا تھا اور انہوں نے تین مختلف طرف لوگوں کو رکھ دیا تھا، اور آگے والوں کو پیچھے، پیچھے والوں کو آگے کر دیا تھا، اور تین ڈفرنٹ سائٹس میں انہوں نے اپنی آرمی کو ترتیب دیا تھا اور ایسا پھیلا پھیلا کے رکھا تھا کہ لگے کہ بہت زیادہ لوگ ہیں. اور ویسے ہی ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا تو وہ سمجھے کہ اچھا ان کو کوئی نئی کمک پہنچی ہے، کوئی نئی مدد پہنچی ہے آرمی کی، جبھی تو آج ڈفرنٹ لوگ نظر آ رہے ہیں. تو وہ پھر پیچھے ہٹتے چلے گئے، یا پھر وہ پیچھے ہٹے تو پھر مسلمان بھی یعنی میدان جنگ میں جی تھوڑا سا ان کو ڈیفیٹ کر کے پھر پیچھے ہٹے اور پھر واپس مدینہ آ گئے تھے، کیونکہ کہاں 3,000 اور کہاں 2,50,000 لوگ. تو رسول اللہ نے اس وقت ان کو اپریشیٹ کیا تھا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو، ان کی جو انہوں نے ترکیب استعمال کی تھی. تو بہرحال اگر آپ دیکھیں گے اس کے اوپر کہ ان کی جو جنگی چالیں تھیں یا جو ان کے کام تھے یا ان کی جو پلاننگ تھی وہ کتنی بہترین تھی ماشاءاللہ. آج بھی بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ آج ہمارے بچوں کو یہ ساری چیزیں آئیں. ٹھیک ہے، آج کے ہتھیار کچھ اور ہیں، جیسے پہلے جنگی تلواروں سے لڑی جاتی تھیں، اب تو وہ ویپنس نہیں رہے نا. اب تو ہم سب جانتے ہیں کہ اب تو دیکھا جائے تو بیکٹیریل جنگ کہہ سکتے ہیں آپ، یا پھر سرحدوں پر جو آرمی کھڑی ہوتی تھی اب وہ آرمی کی ضرورت نہیں، اب تو سیٹلائٹس کے ذریعے جنگ ہو رہی ہے. یعنی الگ الگ چیزیں، ہر دور کے اپنے الگ تقاضے ہوتے ہیں، تو ہم کو آج کے دور کے تقاضوں کے حساب سے اپنے بچوں کو تیار کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے دشمنوں کی چالوں کو سمجھ کر اس سے خود بھی محفوظ رہ سکیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھ سکیں. انشاءاللہ ان کے اندر بہادری ہو، ان کے اندر جرات مندی ہو، ان کے اندر شجاعت ہو، ان کے اندر ایکچولی بس بزدلی نہ ہو. اس سے بہت ڈر لگتا ہے کہ بچوں کے اندر، خصوصاً بیٹوں کے اندر، یعنی لڑکوں کے اندر کم ہمتی، بزدل یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم کو اپنے بچوں کے اندر ایکچولی ان کے اندر ایک تو کانفیڈینس پیدا کرنا ہوگا، ان کو آگے بڑھانا ہوگا. ایون ہم کو میڈیا میں بھی لانا پڑے گا ان کو، کہ وہ میڈیا سے بھی واقف ہو، کیونکہ اب تو میڈیا کے ذریعے بھی وار ہوتی ہیں کہ جس کو چاہا ہیرو بنا دیا، جس کو چاہا زیرو بنا دیا. تو جو کہتے ہیں نا کہ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، تو وہی والا معاملہ ہو گیا آج کل. اللہ تعالیٰ ہی توفیق دے ہمیں. آپ لوگوں کی کچھ ڈسکشنز ہو تو بتائیے، آپ لوگ اس پر کیا ڈسکس کرنا چاہیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.